آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے اس وغیرہ. محترم حضرات، رمضان المبارک کے چند روز باقی ہیں اور آج ہم سب جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے جمع ہیں. ماہ رمضان المبارک نے ہمارا تعلق اپنے رب اور اس کی کتاب قرآن حکیم سے مضبوط کیا. اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی اس رشتے میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تنقضی عجائبہ، قرآن کا نرالا پن کبھی ختم نہیں ہوگا. ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوگا. لا یتبع منہ العلماء، اصحاب علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے رہنمائی کی طلب اور اس چشمے سے سیراب ہونے کی خواہش ہر ایماندار کے ہاں ہمیشہ موجود رہتی ہے اور رہے گی. قرآن کریم کے مطالعہ سے ہر دفعہ کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو عموماً ہماری نگاہوں سے اوجھل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک اہم پہلو کی طرف آج آپ سب کی توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ تعالی اپنی توفیق شامل حال کرے. حضرات، جن نعمتوں کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بطور احسان ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت ایمان کا نصیب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی. سورہ انعام میں ہے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم بھی کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، کفر کے اندھیروں میں بری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا اور ایمان کا نور تمہیں نصیب کیا. سورہ انعام میں اللہ تعالی نے ایک تمثیلی انداز میں ایمان کو زندگی اور کفر کو موت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، بس اب جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اب مزید اندر حال میں جگہ نہیں. اب افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، افمن کان میتن، کیا جو شخص مردہ ہے یعنی کافر ہے گمراہ ہے، فاحییناہ، مردہ تھا یعنی کافر و گمراہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اسے زندگی بخشی یعنی ایمان نصیب کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور ہم نے اسے ایمان کی صورت میں ایسا نور اور روشنی دی کہ وہ اسی روشنی کو لیے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ یہ صاحب ایمان اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں گھرا ہوا ہے, لیس بخارج منہا اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان اندھیروں سے نکل نہیں سکتا. اس آیت میں ایمان کو زندگی اور کفر کو موت قرار دیا گیا ہے اور مومن کو نور اور روشنی والا اور کافر کو اندھیروں میں بھٹکا ہوا بتایا گیا ہے. حضرات, قرآنی مثالیں میری شاعری نہیں ہوتی بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی محنت کی بنیاد, ان کی دعوت کا مرکز و محور اور تمام نیک اعمال کی قبولیت کا ذریعہ اور دنیا میں حقیقی سرمایہ اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ ایمان کو اس کی حقیقت کے ساتھ حاصل کیا جائے اور پھر اس پر ساری زندگی ثابت قدم رہا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا, قل آمنت باللہ, تم یہ اقرار اور اظہار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, تم مستقل پھر اس پر ڈٹے رہو. میرے بزرگوں اور دوستو, ایمان کی حقیقت اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین سے حاصل ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالی نے اپنے احکام اور اوامر پر عمل کرنے کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں انہیں تسلیم کرنا اور ان وعدوں کے سچا ہونے پر یقین کرنا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس خطبے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی, میں درخواست کروں گا کہ اس پر بہت توجہ ہو آپ کی تاکہ یہ بات کسی طرح سے اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچ جائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایسا ایمان نصیب ہوا. سورہ زمر میں ہے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ ایک نور اور روشنی میں چل رہا ہے. فہو علی نور من ربہ. سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہے, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس خوش نصیب کو اس کی طلب اور چاہت پر اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے شرع صدر نصیب کر دیتا ہے. شرع صدر کیا ہے؟ شرع صدر اس کیفیت اور صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس کے پیدا ہو جانے کے بعد آدمی کے دل میں اس تسلیم کردہ حقیقت کی سچائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. شرع صدر اس صلاحیت اور کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے پیدا ہو جانے کے بعد آدمی کے دل میں اس تسلیم کردہ حقیقت کی سچائی کے بارے میں کوئی شک کو شبہ باقی نہیں رہتا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, حقیقی اور سچے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم يرتابوا, پھر انہوں نے اس ایمان میں شک کبھی نہیں کیا. شرع صدر نصیب ہونے سے آدمی کو کسی خطرے کا احساس, کسی خطرے کا احساس یا کسی نقصان کا اندیشہ اس تسلیم شدہ سچائی کو عملی زندگی میں اختیار کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتا. تسلیم رکھیے جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے, آپ پیچھے نہیں دیکھیں کیونکہ آپ کے پیچھے دیکھنے سے نیچے لوگ نہیں بیٹھ جائیں. جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں, مزید جگہ اندر حال میں نہیں. شرع صدر نصیب ہو جانے سے آدمی کو کسی خطرے کا احساس یا کسی نقصان کا اندیشہ اس تسلیم شدہ سچائی کو عملی زندگی میں اختیار کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتا. وہ پورے اطمینان سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ حق یہی ہے, لہذا خواہ کچھ ہو جائے مجھے اسی راہ پر چلنا ہے اور چلتے رہنا ہے. سورہ مائدہ میں اسی حالت کا ذکر اللہ تعالی نے ان الفاظ میں کیا, یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت یا پروپیگنڈا اور مذمت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ کیفیت اللہ کی عنایت اور اس کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. شرع صدر نصیب ہونے سے, شرع صدر اگر نصیب ہو جائے, اور اللہ ہمیں سب کو نصیب کرے, شرع صدر نصیب ہو جانے سے صاحب ایمان کو کسی ناجائز اور حرام کام کو چھوڑنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. وہ اپنے تمام تر مفادات کو حکم ربانی پر قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے. مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو معلوم ہوا لوگ کھجوروں کو پیون کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سال کھجوروں کو پیون نہیں کیا جائے گا. تو جو صحابی یہ پیغام لے کر اپنے گاؤں میں پہنچے, انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ بتایا کہ حضور نے اس دفعہ آرڈر دیا ہے کہ کھجوروں کو پیمنٹ نہیں لگے گا, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پھل کم حاصل ہوگا اور ہمارا مالی فائدہ متاثر ہوگا, لیکن ہم اپنے تمام تر فائدے حضور کے حکم پر قربان کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ایمان کی اس حقیقت کو پائے بغیر حرام سے بچنا اور حکم ربانی کے سامنے سرکشی سے گریز یا اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چلانے سے احتراز ممکن نہیں جب تک یہ ایمان نصیب نہ ہو, ایمان کی یہ سطح نصیب نہ ہو. علم سب کو ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, علم رہبری کرتا ہے کہ یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے, یہ کرنا ہے اسے نہیں کرنا ہے, لیکن عمل تب ہوتا ہے جب ایمان کی حقیقت پا لینے سے انسان کے اندر کا تقاضا اور جاگتے ذہن اور بیدار مغز اور روشن ضمیر کی آواز اور اللہ کی ناراضی کا ڈر انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے میں آسانی میسر کرتا ہے. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ کام بڑا مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, لیکن ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, یہی ایمان کی حقیقت پا لینے سے اللہ تعالی بندے کے اندر ایک الارمنگ سسٹم فٹ کر دیتا ہے, قائم کر دیتا ہے. سورہ انفال میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے ڈر کو دل میں جگہ دو تو پھر اللہ تمہیں ایک فرقان نصیب کرے گا, ایک فرقان نصیب کر دے گا. کسوٹی, فرقان کسوٹی, جو کھڑے اور کھوٹے کے فرق کو واضح کر دیتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں, ایمان والو, اگر تم دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے کی خواہش اور جذبے سے ہر کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر, تمہارے باطن میں وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود بخود معلوم ہوتا رہے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کون سا رویہ درست ہے اور کون سا برتاؤ بد اخلاقی ہے, کون سی راہ حق ہے اور اللہ اس کے رسول سے ملاتی ہے, اور کون سی راہ باطل ہے اور شیطان کا ساتھی بناتی ہے. اللہ کے حبیب نے ایک سوال کرنے والے سے ارشاد فرمایا تھا, اس سب سے قلب کا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کر, اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کر. والاسم ما حاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکنے لگے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس, اور تو ناپسند جانے کی اس کی خبر اوروں کو ہو. میرے بزرگوں اور دوستو, ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیسے نصیب ہوتی ہے, خدا را اس پر توجہ دو. تشریف رکھیں جہاں جگہ مل رہی ہے آپ کو, بیٹھ جائیں کیونکہ اندر مزید جگہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیسے نصیب ہوتی ہے, یہ دو اہم سوال ہیں. ایمان کے لغوی معنی, کسی کی بات کو اس پر مکمل اعتماد کی وجہ سے یقینی تسلیم کرنا, کسی کی بات کو اس پر مکمل اعتماد کی وجہ سے یقینی تسلیم کرنا. اور شرعاً ایمان کے معنی ہیں, سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کی روشنی میں لائی ہوئی تمام خبروں کی سچائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد کی وجہ سے یقینی اور برحق مان لینا, اور یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ہمارے پختہ اعتماد کی وجہ سے ہم نے مان لیا ہے. یہ تو ایمان کی, ایمان کیا ہے کا جواب ہے. دوسرے سوال کا جواب ذرا قدرے تفصیلی ہے اور میں چاہوں گا اس پر آپ کی توجہ ہو. ایمان کی حقیقت اس طرح سے نصیب ہوگی کہ دنیا میں موجود ظاہری نقشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پر عمل کرنے, یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لانے, اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانے کے ساتھ اللہ نے اپنے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اور نافرمانی کرنے پر جو وعیدیں سنائی ہیں, ان وعدوں اور وعیدوں کو پورے یقین کے ساتھ سچا مان لینا, یہ ایمان کی حقیقت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ ایسی رکاوٹ بن جائے کہ برائی ایمان والے کے دل میں کھٹکنے لگے اور اسے کامل یقین ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے بہرحال دیکھ رہا ہے. اللہ کی کڑی نگاہ مجھے دیکھ رہی ہے. آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور حرام کھا بھی رہا ہو, حرام بول بھی رہا ہو, حرام راہوں پر چل بھی رہا ہو, حرام دیکھ رہا ہو, حرام سن رہا ہو اور حرام کو ہاتھ لینے سے بھی باز نہ آ رہا ہو, یہ انداز زندگی کلمے کے اقرار کی سچائی کو مجروح کر رہا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالی نے, اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر بہت توجہ دیجیے, کیونکہ یہ قدرے مختلف بات آپ کو دکھائی دے گی لیکن مختلف نہیں ہے. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں موجود اور رائج ظاہری نقشوں کے زیادہ تر خلاف بھیجا ہے. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ وحی کی رہنمائی میں ایک الگ نقطہ نظر پیش کرتے رہے ہیں, ایک الگ نقطہ نظر. فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا, ضروری اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد, مجھے چھوڑو, میری راہ چھوڑو, میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, وہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکار لے. انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے خطرہ ہے, اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز زندگی نہ بدل ڈالے, کہیں وہ تمہارا طرز زندگی نہ بدل ڈالے اور ملک میں ایک فساد نہ بپا کر دے. قوم نے رائج طرز زندگی اور قوم نے رائج امن کے کانسیپٹ کے بالکل برعکس, بالکل اسی طرح قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا, یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, اے صالح علیہ السلام ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں, اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, آپ ہمیں ہمارے باپ داداؤں سے چلے آ رہے طرز عبادت سے روکنا چاہتے ہیں, آپ نے ایک الہ کی عبادت کا نیا نظریہ پیش کر دیا ہے اور ہمارے آباء اجداد کے طرز عمل سے ہمارا رشتہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور جس راہ پر آپ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے بڑے شکوک و شبہات اور ہمارے بڑے ذہنی تحفظات. میرے بزرگوں اور دوستو, خود نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اکیلی جان نے تمام تر ظاہری نقشوں کے خلاف اپنے لا الہ الا اللہ کے پیغام کے ذریعے اس دور کی دو سپر پاور, پرشین امپائر اور رومن امپائر اور دو زبردست مذہبی قوتوں یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کو چیلنج کیا, اکیلی ہستی نے چیلنج کیا اور فتح و کامیابی کے مروجہ ذرائع کے خلاف, بالکل خلاف, اور اسباب پر نظر رکھنے والے انسانوں اور اسباب کے ذریعے مقاصد حاصل کرنے پر یقین رکھنے والوں کو یہ نظریہ دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا اصل ذریعہ اعمال ہیں، اصل ذریعہ اعمال ہیں، اصل ذریعہ اوامر الہی کی پابندی ہے، اللہ کے اوامر کی بجا آوری، حکم ربانی کو عملی شکل دینا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم پر آسمان اپنے بہانے کھول دے گا، اور ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ طاقت کے حصول کا ذریعہ حضرت ہود استغفار کو قرار دے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، ویمددکم باموال و بنین، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے باغ ثمر بار کر دے گا، تمہاری نہریں اور دریا جاری کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رائج ظاہری نقشوں کے بالکل خلاف، بالکل خلاف اپنے ماننے والوں سے فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب بھی تمہارا ہے، عجم بھی تمہارا ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا کہ 100 سال کے عرصے میں یہ سب کچھ اللہ کے حبیب کے ماننے والوں کے سامنے ان کے زیر نہیں آیا۔ قرآن میں دیکھیے، مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں سے کہا، مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں نے کہا کہ جناب سود لینے سے سرمایہ بڑھتا ہے کیونکہ پیسے آ رہے ہیں، قرآن نے اس کے بالکل برعکس کہا، یمحق اللہ الربا، سود لینے سے سرمایہ گھٹتا ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں سود لینے سے سرمایہ گھٹتا ہے۔ مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں نے کہا کہ دوسروں کو پیسہ دینے سے پیسہ کم ہوتا ہے، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو پیسہ دینے سے سرمایہ میں کمی آتی ہے۔ قرآن نے اس کے بالکل برعکس کہا، یرب الصدقات، صدقات سے پیسہ بڑھتا ہے، اور حضور نے قسم کھا کے کہا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل رزق بڑھانے تک نگاہوں کو محدود رکھنے والے معاشرے میں اللہ کا یہ پیغام سنایا، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں ہے تمہارا رزق، اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ سب کچھ جس کا تم سے آخرت کے حوالے سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، مجھے قسم ہے آسمان و زمین کے رب کے مالک کی کہ یہ بات ایسے ہی سچ ہے جیسے تم بولتے ہو، تو تمہارے بولے ہوئے الفاظ کا ہونا یقینی ہے، اس بات کا ہونا یقینی ہے۔ اسباب وسائل کی فتوکاری میں پڑی انسانیت سے کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قرآن کے یہ پہلو ہم سے اوجھل رہتے ہیں،
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل اور مصیبت سے بچاؤ کا راستہ بنا دیتے ہیں, نجات کی راہ نکال دیتے ہیں, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے خیال اور گمان بھی نہ ہو. حضور کو حکم دیا کہ آپ میری طرف سے دیے گئے احکام پوری طرح بجا لائیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, جو میں نے آرڈر دیے ہیں ان کو آپ بجا لائیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, رزق کی بات ہم آپ سے نہیں چاہ رہے, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, رزق آپ کو ہم دیں. رزق میں اضافے کے ذرائع, آپ ذرا توجہ دیجئے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہدایات اور ان کی سفارشات کے ذریعے سے رزق بڑھانے کے جو ذرائع ہم تجویز کرتے ہیں, ذرا خدا را رزق میں اضافے کے ان ذرائع کی نشاندہی, جن ذرائع کی نشاندہی خود اللہ نے کی ہے, اور اللہ کے الفاظ میں میں آپ کو سنا رہا ہوں, رزق میں اضافے کے ذرائع کی نشاندہی ان الفاظ میں کی. سورہ اعراف, ولو ان اہل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبر اور ہماری آیات کو جھٹلایا, چنانچہ ان کے اس عمل کی پاداش میں ہم نے انہیں پکڑ لیا. رزق بڑھانے کا گر ان الفاظ میں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا, اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے اور اس کی عمر میں آسانی ہو جائے, وہ صلہ رحمی شروع کر دے, ہم اس کے رزق کو کشادہ کر دیں گے اور زندگی کو آسان بنا دیں گے. قرآن نے بتایا, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اپنے اعمال کے نتائج اللہ پر چھوڑتا ہے, توکل اور بھروسہ کرے گا, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کی مہمات کے لیے کافی ہے. یعنی امرے, اب ذرا توجہ دیجئے, امرے رب اسباب میں الجھے ہوئے ذہنوں اور اب تک یہ سوچتے ہوئے اندر ہی اندر کہ یہ ساری تقریر اسباب کے خلاف ہو رہی ہے, میں ان کے ذہنوں کو ذرا صاف کرنا چاہ رہا ہوں. امر ربانی کی بجا آوری سمجھ کر اسباب اختیار کرتا ہے. اسباب امر ربانی کی بجا آوری سمجھ کر اختیار کرتا ہے اور محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کے حل کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستو, ہر نبی علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ اسباب لاتے رہے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کے تعارف کردہ اور متعارف اسباب اور طرح کے, جبکہ ان کے مد مقابل قوموں نے اور طرح کے اسباب اختیار کیے. دنیا اگر دار الاسباب ہے تو اس میں یقینی اور باقی رہنے والے اسباب کیا ہیں, جبکہ غیر یقینی اور باقی نہ رہنے والے اسباب کیا ہیں؟ اس کا جواب انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے, اور وہ اس طرح کہ انبیاء علیہ السلام نے قوموں کے اختیار کردہ اسباب کے مقابلے میں لوگوں کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے اپنے متعین کردہ اسباب پیش کیے. انبیاء علیہ السلام نے اسباب کے حوالے سے یہ واضح فرمایا کہ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اصل سبب اللہ کا حکم ہے.
خدا را اس جملے کو بس ذہن میں جگہ دو،
کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سبب، اصل سبب اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. یعنی مومن جب بھی کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے اختیار کرتا ہے. وہ تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تم مال کھاؤ گے تجارت کے ذریعے سے کھاؤ. وہ رزق حلال کی طلب کے لیے کوشش اس لیے کرتا ہے کہ فرمان نبوی ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض کی ادائیگی کے بعد رزق حلال کے لیے کوشش فرض ہے. وہ زراعت اور صنعت میں خود کو مصروف اس لیے کرتا ہے کہ اسے خبر دی گئی ہے، الکاتب حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا محبوب ہے. اب ذرا توجہ دیجیے، جس تاجر نے تجارت میں اصل سبب حکم ربانی کو سمجھا ہے، وہ کبھی بھی تجارت میں وہ شکل اختیار نہیں کرے گا جس کی اجازت اسے اللہ نے نہیں دی ہے. فرق سمجھو ذرا، انبیاء کے لائے ہوئے اسباب اور غیر انبیاء کے اسباب میں جو فرق ہے وہ سمجھے. جس تاجر نے تجارت میں اصل سبب حکم ربانی کو سمجھا ہے، وہ کبھی بھی تجارت میں وہ شکل اختیار نہیں کرے گا جس کی اجازت اسے اللہ نے نہیں دی. وہ رزق حلال، وہ رزق حاصل کرنے کے لیے کم تولنے اور ناپنے کا سبب اس لیے اختیار نہیں کرے گا کہ بظاہر کم تولنے اور ناپنے سے رزق بڑھ سکتا ہے، لیکن اصل سبب یعنی حکم ربانی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا گیا. جو تاجر مال کمانے کا سبب اللہ کے امر کو نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے علم، تجربے، نالج اور مہارت کو سمجھتا ہے، وہ مال کمانے کے لیے ہر جگہ اپنی محنت کو کھپائے گا، یہ امتیاز کیے بغیر کہ یہ راستہ کمانے کا حلال ہے یا حرام ہے. اس سے انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچ رہی ہے. ایسا شخص ذخیرہ اندوزی، مصنوعی مہنگائی، ملاوٹ، چور بازاری، پیمانوں میں گڑبڑ سے نہیں رکے گا، اس لیے کہ اس نے رزق حاصل کرنے کا سبب صرف محنت کو سمجھا ہے، اللہ کے امر کو نہیں سمجھا ہے. قارون نے بالکل یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی. میرے بزرگوں اور دوستو، قوموں کے ہاں مانے گئے اسباب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، قوموں کے ہاں مانے گئے اسباب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ اسباب بنا کر اپنی قدرت کے تحت رکھے. اور دراصل یہ اسباب تب ہی ذریعہ بنتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں. یہ اسباب انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہیں کہ انسان ان اسباب کو اصل سبب یعنی حکم ربانی کے تحت استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. سورہ کہف میں ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. یہ جو کچھ سرو سامان زمین پر ہے، اسے ہم نے زمین پر اس لیے سجایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اچھا کام کرتا ہے. کام اچھا وہی ہوتا ہے جو منشأ خداوندی کے مطابق ہوتا ہے. سورہ انفال میں ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں. سورہ طہٰ میں ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی. آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. لنفتنہم فی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی ہے. اب ذرا سمجھیے، یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ نے اسباب بنا کر بندوں کو دے دیے ہیں کہ جاؤ تم انہیں جیسے چاہو آزادی سے استعمال کرو. یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ نے اسباب بنا کر بندوں کو دے دیے ہیں کہ تم انہیں جیسے چاہو آزادی سے استعمال کرو. نہیں, تمام اسباب انسان کے عمل کی آزمائش کے لیے ہیں کہ انسان ان اسباب کو اوامر الہی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی چلاتا ہے. ان اسباب کے بارے میں احکام الہی پر عمل کرتا ہے یا رائج الوقت نظام تجارت پر عمل کرتا ہے. اسباب پر یقین سے اعمال بگڑ جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا کہ اللہ مالک و خالق اسباب ہے, کوئی سبب کسی لمحے اللہ کی قدرت سے خارج نہیں, ہر سبب پر ہر وقت اللہ کی گرفت ہے, اسباب اپنی پذیری میں اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں, اللہ اپنی قدرت میں اسباب کا محتاج ہے. آپ دیکھیں نا, اسباب قادر نہیں, قادر اللہ ہے. انبیاء علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے, اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, جو اچھے اعمال کرے گا عمل کے نتیجے میں ہم انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, میرے بزرگوں اور دوستو, جو آدمی تجارت کے ذریعے کما رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے سبب دیا ہے, اس سبب کے ذریعے میں اللہ کے خزانوں سے لے رہا ہوں.
یہ غلط فہمی ہے, دراصل تجارت کے بارے میں اللہ کا امر وہ سبب ہے جسے اختیار کر کے وہ اللہ سے رزق لے رہا ہے.
اگر تجارت کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ میں اللہ کا امر پورا کر رہا ہوں
تو یہ تجارت ویسے ہی عبادت ہوگی جیسے کہ نماز عبادت ہے. وہ جب جا رہا تھا بندہ مزدوری پر تو کسی نے کہا کہ بڑا بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے, حضور نے اس کی بات سن لی. حضور نے فرمایا سنو, اگر یہ اس لیے روزی کمانے جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ جائے, اپنے بچوں کو حلال لا کے کھلائے, اپنے عزیزوں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے. فہو فی سبیل اللہ, اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو. ہمارے لیے دنیا دار الاسباب بحیثیت اعمال کے ہے, نقشوں کے لحاظ سے دار الاسباب کفار کے لیے ہے. مومن جب بھی کسی سبب کو اختیار کرے گا تو حکم ربانی کی بنیاد پر اختیار کرے گا. یہ ایک سوچ ہے جو میں قرآن کی روشنی میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. مومن جب بھی کسی سبب کو اختیار کرے گا حکم ربانی کی بنیاد پر اختیار کرے گا, سبب کی بنیاد پر نہیں. وہ تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ حکم ربانی ہے. جس جب حکم کی بنیاد پر سبب اختیار کیا تو اس پر تاجر کو قدم قدم پر اجر ملے گا, اور یہی تاجر ہے جو کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ سے لینے کا سبب محض محنت, کاروبار اور ملازمت نہیں, بلکہ اللہ کے امر کے مطابق سب کام کرنا اصل سبب ہے. اللہ کے امر کے مطابق محنت, اللہ کے امر کے مطابق کاروبار, اللہ کے امر کے مطابق ملازمت,
اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں، اسباب اللہ کی قدرت اور فیصلے کے پابند ہیں. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو جلانے کا یہ سبب کوئی کام نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے آ کے کہا تھا کہ آگ سے بچاؤ کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اما الیک فلا، اگر یہ تم اپنی طرف سے پیشکش کر رہے ہو تو میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہی میرا نگہبان ہے. اچھا اس سے کہہ دیجئے. تو بتایا کہ میں کیوں کہوں، وہ میرے حال سے تم سے زیادہ باخبر ہے. اللہ اکبر. حسبی اللہ ونعم الوکیل، جب یہ کہا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا سبب پانی، آگ کو ٹھنڈا کرنے کے سبب پانی سے استعمال کے بغیر اپنا امر جاری کیا اور کہا یا نارو کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. پانی نہیں ڈالا، پانی نہیں ڈالا، اپنا امر جاری کیا، اپنا امر جاری کیا. ہر قوم نے وقت کے نبی کو مجنو کہا، ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اس لیے کہا کہ ہر نبی لوگوں کے اختیار کردہ اسباب کے مقابلے میں اپنے اسباب پیش کرتے تھے کہ اللہ کے امر، اللہ کا امر اور اللہ کا حکم بجا لاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور اللہ کے حکم سے انحراف کرو گے تو تمہاری زندگی کو اللہ دشوار کر دے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس جو میری ہدایات سے منہ موڑے گا اس کی زندگی دنیا ہم تنگ کر دیتے ہیں، جینے سے محروم، چین سے محروم، بے اطمینان زندگی، کیونکہ اس کی دنیاوی کامیابی، اس بات کو توجہ ہو، کیونکہ اس کی دنیاوی کامیابیاں مال و دولت، کھاٹ باٹ، کوٹیاں، گاڑیاں، ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں اور ذرائع کا نتیجہ ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کی اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش جاری رہے گی، اور یہ کشمکش اسے کبھی اطمینان اور چین اور سچی خوشی حاصل نہیں ہونے دے گی. تمام تر چیزوں کے ہونے کے باوجود لوگ خودکشیوں پر کیوں مجبور ہیں؟ ان کا اندر انہیں بے چین کیا ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے احکام کا جان لینا کافی نہیں، علم کا تعلق جان لینے سے ہے. صرف جان لینا دین کامل دین نہیں، یقین کا تعلق عمل سے ہے، علم کا عمل میں اظہار ضروری ہے. حرام کا علم کافی نہیں، حرام کے حرام ہونے کا یقین ہمیں حرام سے روکے گا. آج ہم نے جس حقیقی ایمان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ ایمان اعمال پر چلنے کی استعداد پیدا کرتا ہے، توفیق نصیب ہوتی ہے ایسے ایمان سے اعمال کرنا، اور ایمان کے اندر کا تقاضا بن جاتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، پوری دنیا میں جس قدر تبدیلیاں آ رہی ہیں، مجھے اندازہ ہے وقت محدود ہے اور سمٹ رہا ہے وقت، پوری دنیا میں جس قدر تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کے ذریعے آ رہی ہیں، وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کے ذریعے آ رہی ہیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حالات زمانہ کو اسباب سے نہیں اعمال سے جوڑا ہے، اعمال سے جوڑا ہے، اعمال سے جوڑا ہے. پوری دنیا میں حالات جو کشیدہ ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے کشیدہ ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آ رہی ہے تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے ایک بستی کی مثال دی کانت آمنتا مطمئنتا یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کو میسر آ رہا تھا، امن و سکون تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی گئی جیسے انسان جسم پر لباس ہے. بالکل اس کے برعکس، اطمینان کا تعلق اسباب راحت سے نہیں. آگ کنال کی کوٹھی میں رہنے والا بندہ، اسباب راحت اسے تمام تر میسر ہیں،
لیکن بیچارہ علاج کے لیے یورپ کے کسی ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ان اسباب سے موجیں اس کے ملازمین کر رہے ہیں.
اس کے بالکل برعکس، اطمینان کا تعلق اسباب راحت سے نہیں، اعمال سے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کی خواہش اور چاہت کے مطابق فیصلے، اس کا راستہ سبب نہیں ہے، اعمال ہیں. یعنی وہ سبب اختیار کرنا جسے قرآن و سنت نے سبب قرار دیا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ احکام ربانی کے مطابق عمل. ان اعمال سے حالات بدلیں گے، ظاہری اسباب سے نہیں بدلیں گے. خدا را اس غلط فہمی سے نکلیے کہ اعمال آخرت کے لیے ہیں، اسباب دنیا کے لیے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ سے انعام لینے کے لیے اعمال ہی اسباب ہیں، جنہیں اختیار کرنے سے انعام دنیا میں ملے گا اور بدلہ آخرت میں ملے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال سے کامیابی یقینی ہے، اور اس شک سے نکلیے کہ اعمال سے کامیابی کیسے ملے گی، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کیجئے کہ مجھے سبب اختیار کرنے کا اصل راستہ حکم ربانی اور امر ربانی نے بتایا ہے. میں سبب کو اختیار کرنے میں کلی اختیار نہیں رکھتا، جیسے چاہو لیو تیرا نعرہ نہیں ہے. یہ نبوی تہذیب کے مقابلے میں جاہلیت کی تہذیب کا نعرہ ہے. حضرت شعیب نے ان کی قوم سے یہی کہا تھا، حضرت شعیب کی قوم نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ ہم سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں، ہم جیسے چاہیں گے. میں سبب کو اختیار کرنے میں کلی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس سبب کو اللہ کے امر کی وجہ سے اختیار کر رہا ہوں. میں تجارت اللہ کے وعدوں کی روشنی میں کر رہا ہوں، مجھے اسباب پر نہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. میرے نزدیک اللہ کی مدد وہ مال ہے جو اللہ کے حکموں کے راستے سے لیا جائے، اور اللہ کے حکموں سے ہٹ کر لیا گیا مال ایک طوق ہے جو گردن میں ڈال دیا گیا ہے. جب ظاہری اسباب پر یقین بڑھ جاتا ہے تو پھر زندگیوں میں اتنا ہی دین لوگ لانا چاہتے ہیں جس سے دنیا کا نقصان نہ ہو. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی رشوت بھی لے رہے ہیں، غصب بھی جاری ہے، صدقات بھی دے رہے ہیں، حج پر بھی جا رہے ہیں، اور ملاوٹ اور دو نمبری بھی کر رہے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافة، ہمیں پلٹنا ہے اس نظریے کی طرف جو قرآن نے دیا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے. آج ہم عوامر ربانی کی بجا آوری میں کس سطح پر کھڑے ہیں؟ میری گفتگو کے آخری الفاظ سے اگر توجہ دو، آج ہم عوامر ربانی کی بجا آوری میں کس سطح پر کھڑے ہیں؟ اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا یقین ہمیں کس درجے کا حاصل ہے؟ اللہ کے ایک حکم سے انحراف کے نتیجے میں شیطان مردود ٹھہرا، اور ہم رات دن اس کے کتنے احکام پامال کر رہے ہیں، ہم رات دن اس کے کتنے احکام پامال کر رہے ہیں. خدا را اس یقین پر آئیے. مطالعہ قرآن سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم انبیاء کے اس نظریے کو سمجھیں کہ ہماری فلاح اللہ کے اوامر کو مان لینے میں ہے، اللہ کے حکموں کو مان کر ان کے مطابق عمل کرنے میں ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں سے براہ راست سب کچھ حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. اور یہی اصل ایمان ہے، اور یہی حقیقی دینی تعلیم ہے، اور اسی نظریے کو ماننے والے سچے مومن ہیں.
اور یہی وہ مومن ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہر وقت دعا کر رہے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے جو عرش الہی کے حامل ہیں, اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد وہاں موجود رہتے ہیں, یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, ویؤمنون بہ, اللہ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کر رہے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور ان ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں, بخشش مانگ رہے ہیں, فرشتے مانگ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے پروردگار تو اپنے رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, تیری رحمت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے, تیرا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے, فاغفر للذین تابوا, میرے اللہ اپنی طرف ان پلٹنے والوں کو تو معاف کر دے. کون دعا مانگ رہا ہے, کون دعا مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اس زبان سے دعا کرواؤ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. یہ فرشتوں سے معصوم کس کی زبان ہوگی؟ آؤ خدا کے لیے اس ایمان پر آؤ کہ جس کے نتیجے میں فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. فاغفر للذین تابوا, اللہ اپنی طرف پلٹنے والوں کو تو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک, جو تیری راہ کے پیروکار ہیں تو انہیں معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے انہیں بچانا. صرف اتنا ہی نہیں, ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم, اے پروردگار تو انہیں ان جنتوں میں داخل کرنا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا امر بجا لاؤ گے میں تمہیں جنت دوں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. اے پروردگار وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم, جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کو بھی داخل کرنا, اور صرف ان کو نہیں, اللہ اکبر, صرف اس کو نہیں, ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرریاتهم, ان کے آباء اجداد میں سے اور ان کی بیویوں اور خامدوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو ایمان لایا ہے ان کو بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ساتھ رکھ دینا. والذین آمنوا, سورہ طور ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, جو ایمان والے ہیں اور جن کی اولاد نے ایمان میں اپنے ماں باپ کی پیروی کی یعنی ایمان لائے, الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ساتھ رکھیں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم, اور فرشتے کہہ رہے ہیں وقهم السيئات, اے پروردگار یہ ایمان والے ان کو گناہوں سے بچا. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته, اور جس کو آج تو نے سیئات سے بچا لیا ہے تو نے یقیناً اس پر اپنا کرم کر دیا ہے. فرشتوں کی دعا ان ایمان والوں کے لیے ہے جن کو ایمان کی یہ سطح نصیب ہوئی ہے کہ وہ ہر کام اس لیے, ہر سبب اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ امر رب دے. اگر امر نہیں ہے تو سبب چاہے کتنا دمکتا ہی کیوں نہ ہو, اس میں پروفٹ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث, حرام اور حلال کبھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ حرام کی کثرت تجھے حیران ہی کیوں نہ کرے. اللہ نے اس کا احساس دیا.